بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب جو کہ احادیث کا مجموعہ ہے، مسند امام احمد ابن حنبل، اپنی اس کتاب میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب ترمذی میں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس صحیح حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسے امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ البخاری میں بھی نقل کیا ہے، اور وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مشرکوں کی طرف سے جب اللہ تعالی کی ذات پر اعتراضات ہوئے، اور ایک روایت میں یہ کہ مشرکوں کی طرف سے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں سوالات کیے گئے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. یہ قرآن کی جو مختصر سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت ہے، اور یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا بھی کمال ہے اور عربی زبان کا بھی کمال ہے کہ جس قدر اختصار اس زبان میں ہے دنیا کی کسی اور دوسری زبان میں نہیں ہے. چونکہ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے بعض اوقات بہت طویل اور لمبا مضمون، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی جو بات ہے وہ صرف عربی زبان ہی میں ممکن ہے. اور پھر چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ کسی انسان یا کسی مخلوق کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اس لیے جو فصاحت و بلاغت اور اختصار اور جو کمال اور جو اتمام کی آخری حدیں ہیں وہ اس کتاب پر پوری ہو گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا وہ چیلنج جو کہ اللہ نے دیا ہے قیامت تک کے لیے ہے، وہ آج بھی برقرار ہے، اور کوئی مخلوق، جنات اور انس سب مل کر بھی اس چیلنج کو ابھی تک قبول نہیں کر سکے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم کو شک ہو اس کتاب کے بارے میں یا ان آیات کے بارے میں جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں، یہاں نسبت بندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی ہے، یہی بندگی کی نسبت آپ کو قرآن میں جا بجا ملے گی. حقیقت میں یہ رد ہے اس عقیدے پر جو عقیدہ کھڑا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بشر نہیں تھے. انہیں بشر اور اپنی طرح کا انسان اور مخلوق اور بندہ کہنا یہ گستاخی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کا رد کرتا ہے. عبدنا، سبحان الذی اسرا بعبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ. یہ تمام نسبتیں جو عبدیت کی نسبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. تو عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تم کو اس میں شک ہو تو اس سے ملتی جلتی کوئی سورت بنا کے لے آؤ، کوئی آیت بنا کے لے آؤ، اور صرف تم ہی نہیں جو اور جو کچھ بھی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے باقی جو کچھ ہے سب کو بلا لو، جتنی مخلوق ہیں جن کا تمہیں علم اب ہو رہا ہے، جن کا علم تمہیں آئندہ ہوگا، انس ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جو مخلوق سب جمع ہو جائیں. من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور چونکہ اللہ تعالی خالق ہیں، اللہ کو یہ علم بھی تھا کہ چیلنج تو میں دے رہا ہوں لیکن اسے قبول کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں خالق ہوں اور یہ جو کچھ بھی ہے مخلوق. فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا, وَلَنْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو جہنم سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اس حقیقت کو مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. تو جب ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوا مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکوں کی طرف سے, اس پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ قل ہو اللہ احد, اللہ کی جو خالص توحید ہے اسے آپ بیان کیجیے. اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی عقیدے پر جو کہ خالص توحید والا عقیدہ ہے مکے میں 13 سال محنت کی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورت سے بڑی محبت تھی اور خود صحابہ کو اس صورت سے بڑی محبت تھی. صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر باہر بھیجا اور اس لشکر میں ایک صاحب جو کہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے, ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی نماز میں آخری رکعت میں جب اپنی قرات ختم کرتے تھے تو اپنی قرات کو وہ قل ہو اللہ احد پہ ختم کرتے تھے, اس سے پہلے جو کچھ بھی انہوں نے پڑھنا ہے, لیکن اپنی قرات کا اختتام جب کرتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے. تو ساتھیوں نے یہ محسوس کیا اور واپسی کے بعد جب لشکر یہ سفر سے واپس ہوئے یہ لوگ, تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ عمل کرتا ہے. اس پر اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے اس لیے کہ اس سورت میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اخبروہ بأن اللہ یحبہ, اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح کی ایک دوسری حدیث اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے لیکن اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد قبا جو کہ مدینے میں ہے, اس کی زیارت تمام حضرات نے تقریباً کی ہوگی, یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی زیارت کرنا اور اس مسجد کی طرف سفر کرنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ صحیح احادیث ثابت ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ مسجد قبا تشریف لایا کرتے تھے. اس مسجد قبا میں ایک انصاری صحابی تھے, وہ امام تھے, کیونکہ اس مسجد قبا کے ارد گرد جو علاقہ ہے یہ آج کل بھی وہاں باغات ہیں اور یہ زراعتی علاقہ ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ زراعتی علاقہ تھا, یہاں انصار جو تھے مدینے کے ان کے باغات تھے, ان کے گھر یہاں تھے. تو ایک انصاری صحابی اس مسجد میں امام تھے اور ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ جب بھی نماز شروع کرتے تو وہ اپنا جو آغاز قرات ہے نماز میں ابتدا وہ سورہ اخلاص سے کرتے تھے, اس کے بعد کچھ اور پڑھتے تھے. تو اس پر بھی نمازیوں نے ان سے کہا کہ آپ اس طریقے پہ کیوں کرتے ہیں, اگر آپ نے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے صرف سورہ اخلاص پڑھا کریں. اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ہمیشہ یہی عمل کروں گا, اگر تم لوگوں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہیں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا, لیکن اپنا یہ عمل میں ترک نہیں کر سکتا. اس پر یہ واقعہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا, تو آپ نے ان صحابی کے بارے میں بھی پوچھا کہ اس سے پوچھو کیا وجہ ہے, بلکہ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کہ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حبک ایاہا ادخلک الجنہ, اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اور صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الاحد الصمد یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, صرف یہ جملہ. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث نقل کی ہے جس کے راوی ابی ابن کعب ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ اخلاص کا جو ثواب اور اجر ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اور بعض اور صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو ایک تہائی قرآن پڑھنے سے معذور ہے یا پڑھ نہیں سکتا؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو گویا کہ تم نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا. اور حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قحط اور فقر و فاقے کے عالم میں تھے ہم لوگ, تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ صبح اور شام کے وقت سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تین صورتیں پڑھ لیا کرو تو یہ ہر چیز کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہوگی. اس حدیث کو ابو داؤد, ترمذی اور نسائی نے اپنی اپنی کتب سنن میں نقل کیا ہے. اسی طریقے پہ صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عام معمول تھا روزانہ کا, جس کے راوی ایک سے زیادہ صحابی ہیں, تو ان میں ایک عمل یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں کہ آپ رات کو سونے سے قبل قل ہو اللہ احد اور آخری دو صورتیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اور پورے جسم پہ یوں پھیر لیا کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری ہی میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مرض کے عالم میں انتقال سے پہلے ان ایام میں جب آپ کی تکلیف و درد زیادہ ہو گیا اور شدید ہو گیا تو ان دنوں میں ان صورتوں کو پڑھتی تھی اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. تو یہ فضیلت ہے اس سورت کی جو کہ سورہ اخلاص ہے. اصل میں قرآن جن تین اہم عقیدوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور جن تین اہم چیزوں سے بحث کرتا ہے اور جو کہ قرآن کا اصل نچوڑ ہے اور جو کہ قرآن ہی کا نہیں بلکہ دین اسلام کا اصل ہے, ان میں سر فہرست و توحید ہے, اور اس کے بعد ہے رسالت, اور اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت. تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے: اللہ کی وحدانیت و توحید خالص, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کو بھی ماننا, اور عقیدہ آخرت. تو سورہ اخلاص جو یہ پہلا اہم عقیدہ ہے جس پر ان دونوں عقیدوں کا دار و مدار ہے, جو کہ عقیدہ توحید ہے, اس کو سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ چونکہ اس کے اندر خالص توحید ہے اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے, اور یہ حقیقت میں رد ہے ان عقائد پر جو کہ قرآن کے نزول کے وقت بھی موجود تھے اور وہ عقائد کے جو قیامت تک ہوں گے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں اللہ کا نام اور اللہ کی جو ذات ہے یہ اہل مکہ کے ہاں معروف تھی. اہل مکہ اللہ کے نام سے ناواقف نہیں تھے, اور نہ ہی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کچھ نہیں ہے یا یہ کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. البتہ لفظ رحمان اس سے وہ لوگ ناواقف تھے, اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوایا گیا, تو اہل مکہ کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ رحمان کون ہے اسے ہم نہیں جانتے, اس لیے اس کو مٹا دیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم اس لفظ سے اس صلح نامے کا آغاز ہوا, لیکن اللہ معروف تھا. اسی لیے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو جا بجا کثرت سے یہ آیات اور یہ مفہوم اور یہ چیز ملتی ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر ان سے آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا اور یہ سورج و چاند اور یہ بارشیں کون برساتا ہے, اولاد کون دیتا ہے, اس کائنات کو کس نے بنایا، اس کائنات کے اندر تبدیلیاں کون پیدا کرتا ہے، یہ سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ کو وہ مانتے تھے، اور بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے ابو جہل نے اور دوسرے سب نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی اور موقع پہ یہ دعا کی. اس وقت جو الفاظ تھے ان کے سورہ انفال میں ہے یہ، وہ اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق، اس وقت جو دعا کی انہوں نے کس سے کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللهم انا نسالک العفو والعافیہ اللهم اللهم، تو ان کی دعا قرآن نے نقل کی ہے، ان کی دعا کے الفاظ بھی وہی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اللهم. اور وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے. سورہ توبہ میں ہے اجعلتم سقایت الحاج، اور حرم شریف کی خدمت بھی کرتے تھے. وعمارت المسجد الحرام، حرم شریف کی تعمیر و تزئین اس کی خدمت بھی کرتے تھے. اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک. تلبیہ وہ بھی پڑھتے تھے کہ تیرے سوا کوئی اور شریک تو نہیں ہے، لیکن وہ ضرور شریک ہے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے، اور جس کا تو اور جو جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا، اور ہر چیز کا تو مالک ہے. تملک و ما ملک، اس شریک کا بھی تو مالک ہے، اس لیے کہ الا شریکن ہو الک، شریک جو ہے وہ تیرا شریک ہے، اس لیے اس شریک کا بھی تو مالک ہے. و ما ملک، اور جو کچھ اس شریک کے پاس ہے اس کا بھی تو مالک ہے. تلبیہ وہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے تھے. تو اللہ ان کے ہاں معروف تھا، لیکن یہ توحید ان کے ہاں خالص توحید نہیں تھی، یہ ملی جلی مخلوط توحید تھی، مخلوط تعلیم سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو بگاڑ پیدا ہوا مسلم معاشروں میں وہی بگاڑ عقائد کی دنیا میں مخلوط عقیدے سے پیدا ہوتا ہے. اور میں نے یہ پہلے کئی مرتبہ اس بات کو بار بار عرض کیا ہے اور سنایا ہے اور بتایا ہے سمجھایا ہے کہ انسان اور یہ مخلوق جو کہ انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. اس مخلوق کے جو دنیاوی مخصوص خونی رشتے ہیں، ان رشتوں میں ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ انسان کسی کا بھائی ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا خاوند ہے، کسی کا والد ہے، کسی پہ وہ مسلط ہے، کوئی اس پہ مسلط ہے، کسی کی نگرانی میں وہ کام کر رہا ہے یا کوئی اور اس کی نگرانی میں کام کر رہا ہے. تو یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جو اس دنیا میں انسانی معاشرے، انسانی برادری کو پیش آتے ہیں، اور یہ ضروری ہیں. لیکن ان رشتوں میں بعض رشتے بہت حساس اور نازک ہوتے ہیں. ان نازک رشتوں میں ایک رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان کا رشتہ ہے. اس حساس رشتے میں یہ شوہر جو کہ مخلوق ہے، جس کی اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، اس نازک رشتے میں یہ شخص جو کہ مخلوق ہے، یہ اپنا کوئی شریک برداشت نہیں کرتا. مثلا کسی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے دوست کتنے ہیں، بڑے فراخ دل طریقے سے جواب دے گا، میرے اتنے دوست ہیں. پوچھیے آپ کے بھائی کتنے ہیں، آپ کے استاد کتنے ہیں، آپ کے احباب کتنے ہیں. اگر اس کی بیوی ہو، اگر ایک سے زائد ہو، تو وہ کہے گا میری ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد بیوی ہے. لیکن کسی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے باپ کتنے ہیں، اول تو یہ سوال خود ہی بےہودہ سوال ہے، اور یہ سوال کوئی عقل مند شخص نہیں کرتا، اور اگر غلطی سے کسی کے منہ سے یہ جملہ نکل جائے تو اس کا جواب ظاہر ہے، پھر جواب کے لیے سوال سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بات کوئی شریف شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ اس لیے ایک ہوتا ہے کہ وہ جو خاص رشتہ تھا میاں اور بیوی کا، اس رشتے کی بنیاد پر یہ نسل چلی ہے اور اس شخص کا وجود اس وقت موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو ان کا بیٹا کہتا ہے۔ تو جب مخلوق اپنے مخصوص رشتوں اور تعلقات میں اپنی ہی طرح مخلوق کو ثانی اور شریک برداشت نہیں کرتی، تو پھر خالق کے لیے کس طریقے پہ یہ گوارا ہے اور کس طرح وہ گوارا کرتا ہے کہ مخلوق اس کا شریک مخلوق ہی میں سے کوئی بنا ہے۔ جتنا غصہ اس انسان کو آتا ہے جب اسے علم ہوتا ہے کہ اس نازک رشتے میں میرا کوئی اور شریک ہے، پھر جو اس کے سامنے پوری دنیا، اس کا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ آگ لگا دے، اور پھر اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا اگر یہ غیرت مند ہو اور دیوس نہ ہو، کیونکہ دیوس پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ دیوس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ناجائز اعمال پہ خوش ہو، دیوس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں دیوس مخصوص ہوتے تھے، پہچانے جاتے تھے، لیکن زمانے نے ترقی کی ہے تو اب دیوسوں کی کئی قسمیں ہو گئی ہیں۔ ان قسموں میں ایک قسم ان دیوسوں کی ہے جو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں اور اپنے دوسرے محارم کو، جن پر یہ نگراں ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور مکمل تیاری کر کے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور پھر جتنے باہر لوگ ہوتے ہیں سب کی نظریں ان عورتوں پہ پڑتی ہیں۔ لیکن اس دیوس کی غیرت چونکہ مر چکی ہوتی ہے، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس لیے اسے اپنے ان محارم پہ غیرت نہیں آتی۔ دیوس یہ بھی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا، معاف کیجئے گا یہ بات ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم دیوس شخص پر جنت اللہ نے حرام کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس پر حرام ہے۔ دیوس وہ ہے جسے اپنے محارم پہ غیرت نہ آئے، جو فخر سے اپنی بیٹیوں کو پیش کرے، اور جو فخر سے قوم کی بیٹیوں کو پیش کرے، اور جو فخر سے قوم کی بیٹیوں کو بے پردگی کی تعلیم دے، اور وہ بہرحال۔ تو اللہ کو بھی یہ، اس لیے اب جو شرک ہے، شرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیوں اتنا سخت ہے؟ فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتا۔ شرک اس لیے معاف نہیں کرتا کہ شرک میں تم نے میرا کوئی شریک بنا لیا ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو سورہ اخلاص کا نزول حقیقت میں رد ہے ان غلط عقائد پر کہ جو اس زمانے میں بھی موجود تھے اور جو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، جو کہ اللہ کے بارے میں ہے۔ اہل مکہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالی موجود ہے، اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے کچھ شریک ہیں، چھوٹے یا بڑے شریک، جو کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ زبر میں ہے غالباً کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ذرا قریب کر دیں، یعنی کسی چیز کو ذرا قریب کر دینا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ لات و منات و عزا جو بڑے بڑے بت حرم کے اندر 360 بتوں میں سے چند بڑے بڑے، یہ جاہلیت کے زمانے کے اچھے لوگ تھے، ان کو ان اہل مکہ نے اللہ کا شریک بنا کر ان کے بت سجائے ہوئے تھے۔ تو ایسے عالم میں اور ایسے معاشرے میں جس معاشرے میں مخلوط دین تھا، اسی لیے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تفسیر میں ہم جان چکے ہیں، اسی مخلوط معاشرے کے مخلوط اثر کی وجہ سے انہوں نے آ کے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے مذہب کو مان لیجئے اور ہمارے ان شریکوں کو پکاریے، اور دوسرے سال پھر ایک سال ہم آپ کے اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کریں گے، ہم سے آپ معاہدہ کر لیجئے۔ لیکن وہاں ہم نے بتایا تھا کہ باطن دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، یہ فرق تھا، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے سمجھایا کہ قل یا ایھا الکافرون، تو یہ بھی ہے کہ قل ہو اللہ احد، یہ رد ہے ان عقائد کا کہ جو عقائد اس دور میں موجود تھے اور جو اس کے بعد بھی موجود رہے، اور یہ اتنا طویل سلسلہ ہے کہ قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اس عقیدہ خالص یعنی توحید خالص کے عقیدے کو بیان نہ کیا گیا ہو، اور جہاں ان کے غلط عقائد پہ رد نہ کیا ہو۔ احد اور واحد، ان دونوں میں معمولی سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک تو ہے اللہ کی وحدانیت اور ایک ہے اللہ کی احدیت۔ عموماً اللہ کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا اسم اعظم ہے، جو اللہ کا اسم اعظم ہے وہ دو صورتوں میں ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جسے جاننے کے لیے لوگ نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور عام زبان میں تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کتنے افسانے اور قصے کھڑے گئے ہیں، خاص طور پہ اہل تصوف کے ہاں تو ایک عجیب سلسلہ ہے اسم اعظم کا، ضربے لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام، اصل میں ہماری جو مصیبت ہے وہ بڑی عجیب ہے، ہماری مثال وہ ایسی عجیب مثال ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی ایک پہ قناعت نہ کرنا، سمجھ گئے نا اشارہ آپ؟ تو ہماری جو مصیبت ہے اس وقت یہ ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے جملے نکلے ہیں ان پہ ہمیں قناعت نہیں ہوتی ہماری۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ زیادتی ضرور ہونی چاہیے، کوئی بھی عبادت لے لیجیے، کوئی بھی عمل لے لیجیے، الا ماشاء اللہ امت مسلمہ کی اکثریت اس وقت جس مرض میں مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قناعت نہیں ہے۔ اور یہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ابو لہب کو، عتبہ اور امیہ بن خلف کو، اور ابو جہل کو، اور دوسروں کو جتنا یقین محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر تھا، یقیناً ہمیں اتنا نہیں ہے۔ ابو لہب کے بیٹے کو بد دعا دی تھی، ساری زندگی بیٹے کو بچاتا رہا کہ محمد کی بد دعا ہے، اور محمد وہ ہے کہ جس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ نہ ينطق عن الہوا، وہ حق ہے، کیونکہ اس زبان سے کوئی غلط بات، اس کا تصور اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قناعت نہیں ہے، ہر عمل میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتی ہم ضرور کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ شیطان کا بڑا خطرناک اور رنگین حملہ اور رنگین جال ہے، اس میں سب پھنس جاتے ہیں، اہل علم بھی اور عوام الناس بھی۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث ہے، وہ اللہ الصمد کی تفسیر میں آگے آئے گی، اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا کہ اسم اعظم دو صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے اسم اعظم۔ تو عموماً جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ واحد ہے، واحد بھی توحید خالص پر دلالت کرتا ہے، لیکن واحد اور احد میں فرق یہ ہے کہ واحد کے اندر عموم ہوتا ہے، یعنی اس توحید میں اللہ کی توحید بھی شامل ہے اور دوسروں کی جو خاص صفات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ اللہ نے خود کسی کے لیے ایک صفت مقرر کی ہے۔ مثلا اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، لیکن یہی صفت جو کہ اللہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان بھی آپس میں رحیم ہیں۔ تو لفظ واحد کے اندر عموم تھا. مثلا اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ شخص ایک آدمی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں رجل واحد، رجل احد کوئی نہیں کہتا، عموم ہے. تو اگر وہ ایک آدمی ہے تب بھی رجل واحد، لیکن اگر ایک قوم آپ کے پاس آئی ہے، ایک وفد آیا ہے، تو اس وفد میں تو کئی لوگ ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جاءنی قوم واحد، اس پوری قوم پہ بھی ایک کا اطلاق ہوتا ہے واحد کے لفظ کا. لیکن لفظ احد جو ہے یہ مختلف ہے. لفظ احد عربی زبان میں اہل زبان نے سوائے اللہ کے ذاتی وصف